والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أعزائي محترم، سب سے پہلے تو میں آئی ایس او کے برادران کو اس بات پر کہ انہوں نے یوم حسین کی خوبصورت تحفیل سجائی ہے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور خدا والے عالم سے دعا گوں کہ وہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہر سال یوم حسین کی یہ محفل سجائی جاتی ہے اور اسی بہانے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام، ان کے انقلاب، ان کی شہادت پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ دین اسلام نے جوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں میں جوانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. خود پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں ان کی ذات والا صفات پہ، حضور کی سیرت طیبہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ جوانوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور جوانوں پر بہت اعتماد کرتے تھے، جوانوں کو نہایت اہم ذمہ داریاں دیا کرتے تھے. اگر میں آپ کے سامنے ایک جوان کی مثال پیش کروں کہ جس کو حضور نے نہایت اہم ذمہ داری کے ساتھ اس وقت مدینہ روانہ کیا جبکہ آپ خود مکے میں تھے، اور مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے وہ بھی مسلمان ہو گئے، جس کو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ. تو مدینہ سے آنے والے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کی جو یہ تعلیمات ہیں اس کے لیے پوٹینشیل بہت ہے اور لوگ اس طرف کافی مائل ہو سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کسی شخص کو، یا تو آپ خود تشریف لے آئیں یا کسی ایسے شخص کو مدینہ میں بھیجیں کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں. حضور کے سامنے بہت سے لوگ تھے، تجربہ کار، عمر رسیدہ بھی تھے، جن کو آپ اس کام کے لیے منتخب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک 19 سالہ جوان کو، نوجوان کو بلایا جن کا نام حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھا، اور آپ نے مصعب سے کہا کہ مدینہ جاؤ اور جا کے اس دین کی تبلیغ بھی کرو، اور جو لوگ اس دین میں شامل ہو رہے ہیں ان کی تربیت بھی کرو. 19 سال کے مصعب، بہت سے طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے 19 سال کے، اور ہمارے معاشرے میں ایک 19 سال کا جوان جو ہے، نوجوان، 20 سال کا نوجوان، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بچہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں بھلا. آپ دیکھیں ایک 19 سالہ جوان نے کیا کیا. مدینے گئے، وہ جگہ کہ جو ایک چیلنج تھا، ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا، کیونکہ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن کے درمیان کم از کم 150 سال سے لڑائی جاری تھی. اس کے علاوہ مدینہ میں یہودی بھی تھے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ایک ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے ایک ایسے جوان کو بھیجا جس کی عمر صرف 19 سال کی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر۔ مصعب گئے، کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو اس وقت حضور کا شایان شان استقبال ہوا۔ یہ استقبال کس نے کیا، اس استقبالیہ پروگرام کو آرگنائز کس نے کیا، اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت مصعب کی وجہ سے مدینہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ قبیلہ اوس میں بھی انہوں نے کام کیا، قبیلہ خزرج پر بھی انہوں نے کام کیا، اہل کتاب سے بھی جا کے باتیں کی، ملاقاتیں کی، اور اس طرح بہت بڑی تعداد میں حضور کی آمد سے قبل ہی مدینہ میں مسلمان تیار ہو چکے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ ہوئی قبا کے مقام پہ۔ اس پہلی نماز جمعہ کو آرگنائز کرنے والے مصعب ابن عمیر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصعب ابن عمیر ایک اچھے آرگنائزر بھی تھے۔ اور جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو جنگ بدر کے مجاہدین میں مصعب ابن عمیر کا نام آتا ہے۔ اور جب اسلام اور کفر کی دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد، تو جنگ احد کے شہداء میں مصعب ابن عمیر شامل تھے۔ ایک جوان جس پر حضور نے اعتبار کیا اور ایک چیلنجنگ ٹاسک ان کے حوالے کیا، انہوں نے بھی حضور کو مایوس نہیں کیا، بلکہ اپنے بھرپور صلاحیتوں سے اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا خاص بات تھی اس جوان کے اندر جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں؟ 3 باتیں بتائی جاتی ہیں جو اس جوان کے اندر تھیں، نوجوان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ آج بھی ہمارے جوانوں کے لیے کامیابی کے یہی راستے ہیں۔ پہلی بات جو حضرت مصعب ابن عمیر میں پائی جاتی تھی وہ ہے اخلاق پسندیدہ، بہترین اخلاق۔ جب وہ کسی سے بات کرتے، کسی سے ملاقات کرتے، کسی سے گفتگو کرتے تھے تو اس انسان کی خواہش ہوتی تھی کہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے۔ ایسے اخلاق، تبلیغ کے لیے اخلاق ضروری ہے، بد اخلاقی کے ساتھ تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ دوسری خصوصیت جو ان کے اندر بتائی جاتی ہے وہ ان کی روحانیت اور معنویت تھی۔ تلاوت قرآن جس انداز سے وہ کرتے تھے، نماز جس طرح پڑھتے تھے، عبادت الہی، ذکر الہی جس طرح کرتے تھے، اس سے ان کے اندر ایک روحانیت اور معنویت کا اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ ایک چیلنج تھا ایک ایسے خطے میں کہ جہاں ابھی حضور خود تشریف لے کر نہیں گئے، ایک ایسے خطے میں کہ جہاں 2 قبیلے برسر پیکار ہیں 150 سال سے، جہاں اہل کتاب بھی موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو وہاں پر کام کرنے کے لیے انسان کو ایک اسپریچول اسٹرینتھ بھی چاہیے ہر چیلنجنگ کام کرنے کے لیے۔ اور یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے زیادہ بہتر کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جناب مصعب ابن عمیر کے بارے میں ملتا ہے کہ روحانیت اور معنویت ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کے اندر فصاحت اور بلاغت تھی، آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن اسکل، کہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو آرگومنٹ کے ساتھ کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، دلیلوں سے بات کرتے تھے، اپنی بات کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر فصاحت اور بلاغت ہو، زبان میں شیرنی ہو، گفتگو میں شائستگی ہو، کسی کی توہین کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر کبھی بھی آپ اس کو اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے. تو دیکھیں یہی باتیں ہیں ایک جوان کی جو اس کو کامیابی کی طرف لے کر آتی ہیں. ایسے کتنے اور جوان ہیں جن پر حضور نے اعتبار کیا. جب مکہ فتح ہوا، صرف 3 دن تک آپ مکے میں رہے، پھر مکے سے چلے گئے بنی حوازن کی طرف، جنگ حنین ہوئی. تو مکے میں آپ نے 21 سال کے ایک جوان کو اپنا نمائندہ بنایا، صرف 21 سال ہے. اور جب حضور اپنی آخر عمر میں تھے اور مریض تھے، علیل تھے، آپ کی خواہش تھی کہ یہ جو رومن امپائر کے ساتھ ہر فیوژنوں کے بعد ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک بھرپور مقابلہ ہو جائے. تو رومن امپائر جو اپنے زمانے کے سپر پاور تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار 18 سالہ اسامہ ابن زید کو بنایا. 18 سالہ اس نوجوان کو سپہ سالار حضور نے بنایا، اور بزرگ ترین صحابہ کرام کو، سابقون الاولون کو، مہاجرین انصار کو اسی 18 سالہ نوجوان کی قیادت میں کہا کہ میدان جنگ کی طرف، میدان جہاد کی طرف جاؤ رومن امپائر سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ حضور نے کس طرح جوانوں کو اہم خدمات کے لیے منتخب کیا. ان جوانوں نے بھی مایوس نہیں کیا، اہم بات تھی. آپ اس کے بعد آ جائیں، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں، کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے بہت بھرپور کارنامے انجام دیے. حضرت علی کے زمانے میں آ جائیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن پر حضرت علی نے اعتبار کیا، اہم ذمہ داریاں دیں، کس طرح انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی. اور ہم اور آپ یوم حسین میں موجود ہیں، کربلا میں آپ دیکھیں کیسے کیسے جوان ہیں، ان جوانوں کی فکر کیسی ہے. ایک جوان سے تو آپ سب واقف ہوں گے جن کا خاص تذکرہ کیا جاتا ہے، اور وہ کہ معمولی جوان نہیں ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرزند جناب علی اکبر ہیں. جناب علی اکبر کی فکر کیسی ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زیارت میں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ السلام علیک یا ابن الحسن والحسین، کہ آپ پر سلام ہو اے حسن و حسین کے فرزند. اس کی بڑی تشریح کی ہے علماء نے، اور کہا ہے کہ یا ابن الحسن والحسین اس لیے کہا گیا ہے کہ جناب علی اکبر کی تربیت میں امام حسن اور امام حسین دونوں نے حصہ لیا. اب آپ سوچیں کہ جن کی تربیت میں امام حسن اور امام حسین نے حصہ لیا ہو، تو وہ جوان کیسے ہوں گے، ان کی فکر کیسی ہوگی. تو یہ علی اکبر تھے کہ جو امام حسین کے تربیت یافتہ تھے. جب امام حسین کا یہ کاروان کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو راستے میں ایک مقام پر امام حسین کی آنکھ لگ گئی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے. حضرت علی اکبر قریب ہی موجود تھے، کہنے لگے کہ بابا جان، آپ نے اپنی زبان میں مبارک سے یہ کلمہ استرجاء کیوں جاری کیا. کلمہ استرجاء کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی تمام تر امیدیں، امید اور رجا کا مرکز خدا کو قرار دیتا ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا، جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کاروان جو بڑھ رہا ہے، یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن عام انسان کا خواب نہیں ہے، امام حسین کا خواب ہے. فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جناب علی اکبر نے فوراً ایک سوال کیا. یہ سوال نہایت اہم ہے, شاید علی اکبر کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, لیکن اس سوال کو کر کے انہوں نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے, خاص طور پر جوانوں کے لیے, ایک سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ دے دیا کہ ہر جوان کو اس طرح سوچنا چاہیے. فرمایا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا, کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. تو ایک مومن کو اور ایک مومن جوان کو اگر کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے, کسی چیز کی پرواہ ہونی چاہیے, تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں. حق اور باطل کا مارکہ تو ہمیشہ سے جاری ہے. بقول علامہ اقبال, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفیٰ بھی سے شرار بولہبی. یہ مقابلہ تو ازل سے ابد تک جاری ہے, حق اور باطل کے درمیان مارکہ آرائی. کبھی اس کا نام آپ رکھ دیتے ہیں فرعون, جیسے کہ اقبال نے کہا کہ موسیٰ و فرعون, شبیر و یزید, ان دو قوت از حیات آمد پدید. یہ دو قوتیں, کبھی آپ اس کو کہتے ہیں شر کی قوت اور خیر کی قوت, کبھی آپ کہتے ہیں رحمانی قوت اور شیطانی قوت, کبھی آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم و نمرود, کبھی آپ کہتے ہیں کہ حضور اور ابو جہل و ابو لہب, اور کبھی آپ کہتے ہیں شبیر و یزید. یہ دو قوتیں ہیں جو ہر دور میں برسر پیکار ہیں. اسی لیے امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. کیوں؟ کربلا کی جنگ دو افراد کے درمیان جنگ نہیں تھی, بلکہ دو نظریات کے درمیان, دو مائنڈ سیٹ کے درمیان, دو آئیڈیالوجیز کے درمیان جنگ تھی, دو ڈاکٹرائن کے درمیان جنگ تھی. ایک کا نمائندہ یزید تھا, ایک کے نمائندے حسین تھے. اور یہ جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی, بلکہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. حق اور باطل کا مارکہ کبھی ختم ہوا ہے, کبھی ختم نہیں ہوا. آج بھی یہ مارکہ جاری ہے. آج بھی قوموں کی زندگی میں جوانوں کی بہت اہمیت ہے. ایسے جوان جیسے حضور کے ساتھ تھے, ایسے جوان جیسے حسین کے ساتھ, علی اکبر جیسے جوان, قاسم ابن حسن جیسے جوان. کتنے سال کے تھے قاسم؟ 15 سال کے نہیں ہوئے تھے, 15 سے نیچے تھے, 13, 14, 12 مختلف, لیکن 15 سال کے بھی نہیں تھے. کتنے نونحال کہہ لیں آپ ان کو, لیکن فکر کیسی تھی, فکر کیسی تھی کہ حسین پوچھتے ہیں بتاؤ, جب وہ کہنے لگے نا کہ مجھے بھی اجازت دی دیے جانے کی, کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے سوچا کہ اس بچے کو کیا بتاؤں میں کہ تمہارا نام بھی دفتر شہادت میں ہے. ایک سوال پوچھ لیا, کہا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت کا نام سن کے تو بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ موت کے خوف سے نہیں دیا نا. کوفے والے کیوں نکل کر نہیں آئے؟ موت کے خوف سے نکل کے نہیں آئے. ابن زیاد نے کہا تھا کہ جو حسین کی مدد کے لیے گھر سے نکلے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور اگر پتہ چلے کہ وہ جا رہے تو اس کو اس کے گھر کے سامنے پھانسی دی جائے گی. اور کئی لوگوں کو سزائیں دی گئیں. ہانی ابن عروہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے, بیچ بازار میں لا کے ان کو قتل کیا گیا. مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ میں لے جا کے قتل کر دیا گیا. ایک روب, ایک خوف کا ایک ماحول ابن زیاد نے پورے کوفے پر تاریخ کر دیا لوگ ڈر گئے، سہم گئے، گھروں سے نہیں نکلے. کس چیز سے ڈرے؟ موت سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے نا. اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، امام حسن علیہ السلام کا یتیم ہے، جس کی عمر ابھی 15 سال بھی پوری نہیں ہوئی ہے. حسین اس بچے سے عجیب سا سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اگر جناب قاسم یہی جواب جو انہوں نے امام حسین کو دیا، اگر کوئی طالب علم آج کلاس روم میں وہ جواب دے دیں تو اس کی بات وہ نہیں ہوگی. کلاس روم میں جواب دینا اور ہے، میدان کربلا میں جواب دینا اور ہے. یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں حسین کے ساتھ چند ساتھی ہیں، کل 100 افراد ہیں تقریباً. دوسری طرف لشکر یزید میں کم از کم 30,000 سپاہی ہیں، کم از کم. لوگوں نے لاکھوں بھی لکھا ہے لیکن منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کم از کم 30,000 سپاہی ہیں. مختلف دستے ان کے نظر آ رہے ہیں ہر طرف، مسلسل ان کے دستے آ رہے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں، شور کرتے ہوئے آتے ہیں، اسلحہ لہراتے ہوئے آتے ہیں، آوازیں نکالتے ہوئے آتے ہیں تاکہ ڈر جائیں لوگ، خوفزدہ ہو جائیں، خواتین کے دلوں میں روب قائم ہو جائے. پانی بند ہو گیا ہے، خیمے میں جو پانی تھا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، نہر پہ قبضہ ہو چکا ہے، کوئی آ نہیں سکتا حسین کا ساتھ دینے کے لیے. یہ کیفیت ہے. اس کیفیت میں حسین پوچھ رہے، بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور قاسم ابن حسن کہتے ہیں کہ چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. یہ کلاس روم کا جواب نہیں ہے، یہ میدان کربلا کا جواب. کیونکہ یہاں پر صرف ڈائلاگ نہیں ہے کہ بس جناب قاسم نے ایک اچھا سا جملہ بنا لیا موت کے اوپر، ایسا نہیں ہے. دوسرے دن جنگ ہونی ہے، اور جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو دیکھ رہے ہیں صبح سے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. اس کے باوجود سید الشہداء کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ساتھی ہیں، جو وفادار ہیں، ایسے وفادار جو چراغ گل کرنے کے باوجود چھوڑ کے نہیں جا رہے. آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ مسلمان بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں کہ جنہوں نے کشتیاں جلا دی، کشتیاں جلا کے حملہ آور ہوئے، بڑے بڑے فاتحین. کشتیاں جلانا بھی ایک کارنامہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی سپہ سالار کشتی کیوں جلاتا ہے؟ کشتی اس لیے جلاتا ہے کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی ساتھی فرار نہ کر جائے، چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، جنگ سے پیٹ نہ پھیر لے. تو جس سپہ سالار کو اپنے ساتھیوں پر 100% اعتماد نہیں ہوتا، اس کو کشتی جلانی پڑتی ہے کہ واپسی کا راستہ مسدود ہو جائے. لیکن جس سپہ سالار کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہوتا ہے، وہ چراغ گل کر کے کہتا ہے چلے جاؤ اور نہیں جاتے. تو ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر، ہماری بچوں کی کتابوں کے اندر، اسکول کی کتابوں کے اندر، جہاں کشتی جلانے والوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں چراغ گل کرنے والوں کی کہانی بھی شامل ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر ہر طرح کا شعور، ہر طرح کا اویئرنیس پیدا ہو. بہرحال جو میدان جنگ میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں، قاسم ابن حسن بھی دیکھ رہے ہیں، علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور بار بار آ کے کہتے ہیں چچا جان اجازت دیجیے. کس بات کی اجازت؟ مرنے کی اجازت. اور جب میدان میں گئے تو وہ جو ایک رات پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اپنی اس بات کو ثابت کر کے آئے کہ واقعی موت ان کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں تھی. آج کا یزید، آج کا طاغوت، آج کا ابن زیاد، آج کا فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود، یہ بھی ہمارے جوانوں کو موت سے ڈراتا ہے کہ مار دیں گے تمہیں. ڈر جاتے ہیں بہت سے لوگ، کیونکہ انسان لمبی زندگی چاہتے ہیں، انسان مرنا نہیں چاہتے. لیکن اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کے در سے وابستہ ہو جائے، سید الشہداء کے فکر سے آشنا ہو جائے، تو اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. اس کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہوتا ہے انی لا ارا الموت الا السعادہ، کہ میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں والحیات مع الظالمین الا برم، اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہوں. زندگی کی خواہش ہر ایک کو ہے، کیوں نہیں ہے؟ زندگی خواہش امام حسین کو نہیں تھی کیا؟ زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی گزارو، جب موت آئے گی تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن وہ زندگی جو ذلت کے ساتھ گزاری جاتی ہے اس سے بہتر حسین کے نزدیک موت. تو فرماتے ہیں کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہوں. ایک جگہ فرمایا کہ ان الدعی ابن دعی قد رکزنی بین استتین بین السلت والذلہ، ابن زیاد کے لیے کہا کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا. ایک طرف ہے سلہ، سلہ کہتے ہیں تلوار کو، ایک طرف ہے ذلت، ایک طرف ہے تلوار اور ایک طرف ہے ذلت. تلوار کس چیز کی علامت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں تلوار موت کی علامت ہے. جی نہیں، تلوار موت کی علامت نہیں ہے، تلوار مقابلے کی علامت ہے، مقاومت کی علامت ہے. تلوار مقابلے کی علامت ہے. ہمارے بڑے بڑے فوجی افسران جنرلز، ان کو بعض جب بہت اہم کارنامے انجام دیتے ہیں تلوار پیش کی جاتی ہیں. آج کل تلوار کا زمانہ نہیں ہے، جدید اسلحہ ہے، لیکن آج بھی تلوار سمبل ہے، علامت ہے، مقابلے کی علامت، شجاعت کی علامت. تو حسین کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان اس نے لا کھڑا کیا، ایک طرف تلوار ہے یعنی ایک طرف مقابلہ ہے، دوسری طرف ذلت ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک طرف زندگی ہے ایک طرف موت ہے. میں نے کہا نا تلوار موت کی علامت نہیں ہے، تلوار مقابلے کی علامت ہے. مقابلہ جب ہوتا ہے تو مار بھی سکتا ہے انسان، مر بھی سکتا ہے انسان، مقابلے والی زندگی. اور دوسری طرف جو ہے وہ زندگی ہے، نہیں حسین نہیں کہتے زندگی، حسین کہتے دوسری طرف ذلت ہے. یا مقابلے پہ آ جاؤ یا پھر ذلت آمیز زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور حسین فرماتے ہیں ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہمیں نہیں چاہیے، ذلت مردہ باد. ذلت مردہ باد تو پھر کیا زندہ باد؟ پھر مقابلہ زندہ باد، مقاومت زندہ باد. ہم مقابلے پہ راستے پہ رہیں گے، ہم مقاومت کے راستے پہ چلیں گے. اس راستے پہ مر جائیں گے کوئی بات نہیں، بڑے بڑے لوگ اس راستے پہ مر گئے، جانے انہوں نے قربان کر دی، لیکن ذلت آمیز زندگی نہیں گزاریں گے. تو آج کا فرعون، آج کا یزید، آج کا نمرود، آج کا ابن زیاد، آج کا شمر مسلمانوں کو، مسلمان جوانوں کو اسی چیز سے ڈرا رہتا ہے، مر جاؤ گے تم، مار دیے جاؤ گے. آج دیکھیں پاکستان کی سرزمین کو یہ بھارت للکار رہا ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے سرجیکل اسٹرائک فلاں. اور بعض لوگ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں نہیں نہیں بھائی جنگ نہیں ہونی چاہیے فلاں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں. اسلام کا قانون یہ ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. جنگ نقصان دہ ہے، جنگ میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، جنگ میں اموال کا ضیاع ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، امن اچھی چیز ہے. ہمیں ہمیشہ امن کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ امن کا پیغام دینا چاہیے. لیکن یہ لیکن ذرا موٹا سا ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دشمن جنگ کا شوقین ہے تو موسٹ ویلکم، وی آر ریڈی. ہم تو جنگ نہیں چاہ رہے نا، لیکن ہمارا دشمن اگر جنگ کا خواہاں ہے، جنگ کا شوقین ہے، للکار رہے ہمیں، تو ہمیں اس کے سامنے صلح نامہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن کے لیے اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ سے ڈرا کے، دھمکا کے، موت کا خوف دلا کے اس بات پر آمادہ کر لے گا کہ ہم اس کے ذلت آمیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ہتھیار ڈال دیں گے، صلح و صفائی کی کوشش کریں گے، یہ غلط فہمی. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر خود تو اپنی طرف سے امن کی بات کرے، ہمیشہ جنگ کی بات نہ کرے، لیکن اگر دشمن آنکھیں دکھا رہا ہو،